ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی میں ناچاپی کے بعد شوہر نے آخری بات آخری جملہ جب اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ اور زید میری زندگی سے چلے گئے، اب تیرے اور میرے بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے بھیا، یہ جملہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کس نیت سے کہا گیا۔ اگر نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر یہ کچھ نہیں، وہ شوہر ہیں اور وہ بیوی۔ اور اگر نیت یہ طلاق کی تھی تو پھر اس کی کچھ صورتیں بنتی ہیں کہ طلاق کی نیت سے اگر انہوں نے فرمایا تو ایک طلاق ایسی واقع ہو گئی کہ نکاح ٹوٹ گیا، اور طلاق کی چونکہ نیت تھی تو اس لیے اب بغیر نکاح کے اس خاتون کے ساتھ بیوی کے تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور طلاق کے ہوتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اصول کی بات، آدمی نے طلاق دی اور خط لکھ دیا اور 20 دن بعد 10 دن بعد کاغذات پہنچے، کاغذات راستے میں کھو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جس دن اس نے طلاق دی تھی اسی دن خاتون کی عدت شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ ایک سال قبل کہا تھا تو یقیناً ایک سال میں خاتون کی عدت پوری ہو گئی ہوگی، سوائے اس کے کہ کوئی اور غیر معمولی مسئلہ پیش آ جائے، وہ تو پھر لمبی بات ہے، لیکن عمومی طور پہ ایک سال کے اندر اس خاتون کی عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اور اگر نیت نہیں تھی تو پھر وہ نکاح میں ہی ہے۔ اور اسی طرح اگر خلع کی بات ہے تو خلع مکمل ہو جانے کے بعد عدت شروع ہوگی، خلع نامکمل ہوتا ہے تو عدت شروع نہیں ہوتی، خلع مکمل ہو جائے، شوہر اور بیوی نے رضامندی سے یہ بات طے کر لی کہ اب بس میری طرف سے آپ فارغ، یہ طے کیا، تو سب سے اچھی صورت پہ اس کی خراب ترین صورتوں میں بھی سب سے اچھی صورت ہے کہ ایک طلاق دے دے، خلع کی ضرورت کیا۔ خلع تو ہوتا ہے مال کے عوض میں، حق مہر چھوڑنے کے عوض میں، کہ عورت حق مہر سے رجوع کر لے، دستبردار ہو جائے کہ مجھے حق مہر نہیں لینا۔ یہ جو بڑے بڑے حق مہر لکھواتے ہیں نا، یہاں پہنچ کے انہیں مصیبت پیش آتی ہے کہ اگر وہ طلاق دے تو اب اس کو حق مہر تو دینا ہی ہے، یا تو وہ پہلے دے چکا ہے یا پھر بعد میں دے گا، بہرحال اسے دینا۔ اور اگر خلع کا مسئلہ ہوا تو پھر خلع کو لڑکی چھوڑ دے گی، وہ پھر ایک الگ صورت بن جاتی ہے، یعنی بڑا حق مہر جو ہے 10 لاکھ 15 لاکھ کی مصیبت پیدا کرتا ہے جب طلاق کی صورت ہوتی۔ چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا اور عورت نے خلع کا دعویٰ کیا تھا، اور اس خلع کے دعوے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم حق مہر چھوڑتی ہو، تو جو باغ ان کے شوہر نے حق مہر میں ادا کیا تھا وہ پلٹ گیا، واپس ہو گیا۔ شوہر کا حق مہر کو واپس نہ لینا سب سے اچھا ہے، آپ نہیں رہنا چاہتی، حق مہر کو چھوڑیں وہ بھی آپ رکھیں، میں ایک طلاق دیتا ہوں، سب سے اچھا تو یہ، اچھا آپ نہیں رہنا چاہتی، میری طرف سے اجازت ہے، آپ خلع کیجیے۔ یہ جب اس نے کہا نا کہ میری طرف سے اجازت ہے تو بس خلع شروع، اور خلع ہو گیا بلکہ، اور اب سے اس لڑکی کی عدت شروع ہو جائے گی۔ عدالتیں 4 مہینے لگائیں کہ سال لگائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، عدت کی صورت میں عدت اس لڑکی کی ہو جائے گی۔ لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ شوہر حق مہر کو اسی کے پاس رہنے دے۔ خلع کی تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ وہ کہے اچھا آپ حق مہر مجھے معاف کرتی ہیں، وہ کہتی ہے 10 لاکھ حق مہر ہے، میں کہاں سے، یہ نہ دے سکے گا نہ میری جان چھٹی، کہتی ہے میں چھوڑتی ہوں حق مہر کو۔ تو خلع جو ہوا کرتا ہے وہ مال کے عوض میں ہوتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے عوض میں خلع کروا دیا تھا، اور اس کے بعد فرمایا تھا اب اسے طلاق دو، محض نفس خلع جو ہے وہ تنسیخ نکاح نہیں، شوہر کو طلاق دینی ہوتی، خلع باہمی رضامندی سے ہو تو پھر ہے، پھر وہ ہو جائے گا اور پھر عدت بھی شروع ہو جائے گی. اور ہمارے ہاں یہ جو خلع کی ڈگری جاری ہو جاتی ہے عدالت سے، تو شوہر کی رضامندی کے لیے جتنی شرائط ہیں کہ شوہر راضی ہوا، کس چیز پہ راضی ہوا، یہ بھی پوری نہیں پائی جاتی. اس سے ہمارے نزدیک یہ خلع جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا کہ عدالت نے کہا خلع کر دیا تو جا کے لڑکی دوسرا نکاح کر لے، نہ، اپنے شوہر سے طلاق لے. اور یا پھر عدالتی تنسیخ نکاح جو ہے اس کو مکمل شرائط کے ساتھ کیا جائے. ہمارے عدالتوں کے نظام میں یہ شرائط مکمل نہیں ہوتی، اس لیے یا تو قانون سازی کی جائے صحیح معنی میں. تو قانون سازی کرے گا کون؟ قانون سازی کریں گے یہ نظریاتی کونسل والے جن کو چار حرف عربی کے پڑھنے نہیں آتے. اور یہ نظریاتی کونسل ایسی بیکار کی کونسل اب بنی ہے نواز شریف صاحب کے آخری دور میں جو بنائی گئی ہے. ایک سے ایک بڑا جاہل اکٹھا ہے اور ایک سے ایک بڑا آدمی ہے جو عقلی طور پہ دین کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کا دین عقل کے ذریعے ثابت ہو، باقی کچھ نہیں. نظریاتی کونسل ایک ہی مرتبہ بنی تھی اور وہ بھٹو نے بنائی. اس وقت کے جید علماء بھٹو صاحب نے چنے تھے اور یہ بہت بڑا کام تھا ان کا. وہاں موجودی اس میں شامل تھے، دارالعلوم کراچی کے حضرات شامل تھے، مفتی محمود صاحب تھے، ماں غلام غوث ہزار بھی تھے، ماں شاہ منورانی تھے، شیعہ علماء میں سے ماں مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے. مگر بھٹو صاحب نے ایسی شاندار بنائی تھی. مفتی سیاہ الدین کاکا خیل جماعت اسلامی والوں نے دیے تھے، وہ شیخ ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، مظاہر علوم میں پڑھے ہوئے تھے. ان لوگوں کے علم پہ کیا کہیں، وہ علم کے کٹلے تھے، علم کے پتلے تھے. وہ تھی نظریاتی کونسل. اب یہ نظریاتی کونسل بنی ہے جہاں لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ عہد پہلے ہوا تھا کہ بدر پہلے ہوئی تھی. تو یہ ہے، اس لیے یہ اجازت دیتے ہیں. شرن یہ درست نہیں ہے، ان کی اجازت دی ہوئی. عورتوں کا خلع جو جاری ہوتا ہے ہماری عدالتوں سے وہ تنسیخ نکاح نہیں ہے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. بھائی شوہر طلاق دے یا پھر باہمی رضامندی سے جب خلع کریں گے تو یہ ہے آپ کا قضیہ، کہ آپ اپنی نیت پہ غور فرما لیجیے. حج پر اگر بیوی اور ساتھ جا رہی ہوں تو کیا ایک غیر محرم عورت ساتھ جا سکتی ہے؟ سفر میں اب وہ چیزیں نہیں رہی. کئی مرتبہ یہ مسئلہ آیا ہے بھائی، بالکل سفر کر سکتی ہیں. شداد اور اس کی جنت کا تذکرہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اردو شاعری میں کئی جگہ پر ملتا ہے. برائے مہربانی شداد کے بارے میں بتائیے، وہ تھا کون، کس قوم سے آیا تھا، اس کی جنت کی حقیقت کیا تھی؟ اچھا بھائی، انشاءاللہ اس پہ ذرا سی تفصیلی بات ہے، پھر عرض کریں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے. ترک تاریخی ڈرامہ ارطغرل کو لے کر بہت سوال کرتے ہیں کہ اس کو دیکھنا کیسا ہے، ترک تاریخ پر بنایا گیا ہے، اس میں ساز اور خواتین بھی موجود ہیں، عثمانیوں کے جد امجد کی تاریخ کو ڈرامہ کی صورت میں دکھایا گیا ہے. بھائی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے یہی نہیں پتا کون سا ڈرامہ ہے اور کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، کچھ پتا نہیں. تغرل بہت بڑے آدمی تھے. تغرل نے جو فتوحات کی تھی، سلجوکیوں میں تھے نا، تو سلجوکی سلطنت کو جتنا انہوں نے بنایا تھا اور جس بڑے مقام کے وہ لوگ تھے، لوگ اس کو کیا جانتے، بہت بڑے آدمی. آج کل انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں فلمیں بنائی جا رہی ہیں، ایسی فلمیں دیکھنا درست ہے؟ دیکھنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی، اور تھوڑی چیزیں، یہ کسی کے رکنے سے تھوڑے ہی رکیں گی. آج سے 50 سال بعد جو مفتی آئیں گے ان کے یہاں سب چیزیں یہ جائز ہو جائیں گی، پھر اس سے اگلی جنریشن آئے گی تو مستحب ہو جائیں گی کہ بچوں کو ذرا اچھی چیزیں دکھایا کریں. مگر بنیادی سوال یہ ہے کہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے آخر؟ ایمان کو ان چیزوں کا محتاج ہے. اپنے نفس پہ محنت کرنی چاہیے. ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں نفس پہ ناگوار گزرتی ہے نا اس کو کہتے ہیں مجاہدہ، اللہ کے قرب میں نفس کا سفر طے ہوتا ہے دو چیزوں سے، پازیٹو سائڈ پہ اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اور نیگیٹو سائڈ اگر دیکھیں تو مجاہدے سے، یعنی اپنے نفس پہ ایسے قابو پانا کہ اس کی خواہشات ختم ہوں، اس کی خواہشات پہ لگام پڑے، کنٹرول پڑے، یہ مجاہدہ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں. ان راموں سے، ان چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ غیر محرم عورت سے سلام کرنا چاہیے، نیت ٹھیک ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ فقہا نے جتنی پابندیاں لگائی ہیں نا، ایک تو لوگوں کی نیتوں کی وجہ سے، اور ایک فقہا نے اس لیے پابندیاں لگائی ہیں کہ ٹیشو پیپر ٹھیک، ایک فقہا نے اس لیے پابندیاں لگائی ہیں کہ وقت ایسا آ گیا تھا حالات کی وجہ سے، اور دوسری جو فقہا نے پابندیاں لگائی ہیں وہ لوگوں کی نیتوں کی وجہ سے، کہ اب ہم کسی کی نیت کو کیسے جانچ سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کسی کی نیت کیا. تو اس لیے انہوں نے احتیاط اسی میں سمجھی. دے دو جنہیں بھی استعمال کرنا، احتیاط انہوں نے اسی میں سمجھی کہ لوگوں کو باز رکھا جائے، وگرنہ قرون اولیٰ میں یہ نہیں تھا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب امیر بنے ہیں اور خلیفۃ المسلمین بنے ہیں تو مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، عورتیں آتی تھیں سلام کرتی تھیں، مصافحہ کرتے تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ. اب یہ جتنی روایات اس طرح کی آئی ہیں، بہت سی سنن کبریٰ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لائے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی حرام کام ہے، پھر جا کر اس کی عزت کہاں پڑے گی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، لیکن نیتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. اس لیے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہر آدمی ہر غیر محرم عورت کو سلام کرتا پھرے، مگر فی نفس سے ہی یہ جائز ہے، اصل میں یہ جائز. دفاتر کے اندر جونیئر محرم سٹاف ہوتا ہے، اچھا دفاتر کے اندر جو غیر محرم سٹاف ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے سلام کرنے میں، آدمی کو اپنی نیت کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، باقی کوئی ایسی بات نہیں. احادیث کی روشنی میں ماہ رجب کی کیا اہمیت ہے؟ مدرجہ ذیل حدیث واٹس ایپ پہ موصول ہوئی ہے، اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ یار صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے، یہ ساتھ کا نشان کیوں لکھتے ہو، پوری پورا نہیں لکھا جا سکتا. میں نے جس نے رجب میں کچھ خیرات کی گویا اس نے 1000 دینار خیرات کیے، اللہ کی اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نکلے گا اور 1000 درجہ بلند فرما کر 1000 گنا مٹا دے گا. سب جھوٹ، سب جھوٹ. رجب کے بارے میں ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، سب جھوٹ. کہاں کہاں؟ رجب کو فضیلت اللہ نے دی ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن سے ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. اور پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت زیادہ اللہ کے لیے اہم ہیں، اس میں اللہ کی عزت اور اللہ تعالی کی تعظیم کو برقرار رکھنا یعنی گناہ نہ کرنا. یہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو توڑنا، اس کا مذاق اڑانا ہے نا. تو اس لیے فرمایا کہ 4 مہینے اللہ نے کہا ایسے ہیں جن میں کوئی گناہ نہیں کرنا، میری بے ادبی نہ کرنا. ان 4 مہینوں میں جو آدمی گناہ سے رکا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ آئندہ 8 مہینوں میں بھی جو بھی آئیں ان میں حتی الوسعی انسان کو کچھ نہ کچھ قوت اپنے نفس پہ حاصل ہو جاتی ہے. ان 4 مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخری خطبے میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے ہیں جو اللہ کے ادب اور احترام کے ساتھ خاص ہیں، اور ان میں ایک رجب ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جماد الاخرى کے بعد اور شعبان سے پہلے جو رجب ہے یہ ہے، کیونکہ عرب دو رجب مانتے تھے، ایک رجب یہ تھا، ایک رجب ایک اور قبیلہ تھا ان لوگوں کا تھا. تو آپ نے تصریح فرما دی آج یکم رجب ہے، کل ہے، کل آخری تاریخ تھی، چاند متوقع تھا تو پتہ معلوم نہیں چاند ہوا یا نہیں، بہرحال نہیں ہوا،
نہیں ہوا
نا. تو کل سے یکم رجب ہے. اس رجب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور اس میں دعا کی تھی، ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ شعبان خیریت سے گزرے اور پھر ہمیں رمضان تک پہنچا. بس یہ کل خلاصہ ہے، اللہ نے اس کا ادب اور احترام رکھا ہے. باقی رجب کے نام پہ جتنی روایات ہیں ایک سے ایک بڑا جھوٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نہیں فرمایا. ہم اتنی شدت سے اس لیے تردید کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حدیثیں مذاق بن گئی ہیں لوگوں کے لیے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا. ولی کیا قرآن شریف کے گتے کو بغیر وضو چھوا جا سکتا ہے؟ وہ گتا تو اسی کا حصہ ہو جائے گا نا، اسی کے ساتھ پیوست ہو جائے گا، نہیں چھوا جا سکتا. ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کو زبانی پڑھنے یا سننے کی اجازت ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، پڑھنا تو بالکل ہی نہیں چاہیے. تلفظ کرنا ناپاکی کی حالت میں بالکل جائز نہیں ہے. فقہا نے اسے حرام لکھا ہے. حرام کیوں ہوتا ہے؟ بہت بڑا گناہ. اور سننا بھی جب تک پاک نہ ہو جائے بہتر یہی ہے کہ اس سے بھی احتیاط کرے. جی ہاں، قضا نماز تو کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. جیسے ظہر کی قضا کسی نے کرنی ہے تو ظہر کے بعد ظہر پڑھ لے، یہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. عصر کے بعد عصر پڑھ لے، لیکن عصر کے بعد چونکہ نفل پڑھ نہیں سکتا تو کوئی پوچھے گا کہ بھئی یہ کیا نماز پڑھی ہے، پھر کیا کہنا ہے کہ قضا کی تھی عصر؟ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ قضا نماز جب پڑھنی ہو تو تنہائی میں پڑھے، الا یہ کہ 10-15 آدمیوں کی نماز قضا ہو گئی تو پھر جماعت سے پڑھنا ان سب کا یہ مستحب ہے. بس رکی نہیں حتیٰ کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو مغرب کی قضا جب پڑھیں گے تو بہتر یہ ہے کہ سب مل کے پڑھیں، کیونکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فجر قضا ہو گئی تھی تو آپ نے اس وادی سے نکل کے اگلی وادی میں قیام فرمایا اور پھر آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی تھی. دیکھو بھیا، حرام مال سے نجات حاصل کرنا، یہ جتنے وظیفے اور چیزیں بزرگ بتاتے ہیں نا، سر آنکھوں پہ ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک بات یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ سے وہ چیزیں کیوں نہ مانگی جائیں جو خود اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. ایک تو ہے ہم اور آپ مانگیں نا، اس کے بعد وہ کہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نہ فرمائے ان کی مرضی ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے یہ چیز مجھ سے مانگو، تو جب وہ خود کہتے ہیں مانگو تو دینے کو گویا تیار. اس لیے دعا میں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جو اللہ کہتا ہے مجھ سے خود مانگو تم. مثلا اللہ کی محبت کا خیال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی محبت اس سے مانگی جائے. اللہ کی طرف سے برکتیں جو آتی ہیں وہ پروردگار عالم خود چاہتا ہے کہ اس سے برکتوں کو مانگا جائے. اسی طرح حلال کا رزق اس کے ہاں مطلوب درجے کی چیزوں میں سے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، تو سب سے بڑا وظیفہ یہ دعا ہے، سب سے بڑی چیز یہ دعا ہے اللہ سے مانگنا. اسی لیے ہم نے ابھی بھی عرض کیا تھا نا کہ انسان کی کل عبدیت کا سب سے بڑا مظہر یہ نماز ہے اور یہ دعا. نماز میں حجابات اٹھتے ہیں اور دعا میں انسان سفر کرتا ہے اللہ کی طرف عالم قرب میں. تو اللہ سے دعا مانگے، سب سے اچھی چیز یہی. آپ جائیں گے کوئی بزرگ بتائے گا یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، بالکل ٹھیک ہے پڑھیے آپ کی مرضی، لیکن اصل چیز جو اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے بندوں سے وہ دعا ہے. یہ کوئی اجرت اور مزدور اور مالک کا قصہ تھوڑی ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا، اتنی مرتبہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ قبولیت ہے باری تعالیٰ کی، جس چیز کو وہ پسند فرما لیں بس ٹھیک ہے. اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حرف کا اضافہ فرماتے تھے، فرماتے تھے یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبدیت کا جوہر کھلتا ہے اسی دعا میں، اور بندے اور اللہ کے درمیان حقیقی طور پر پردہ جو چیزیں اٹھاتی ہیں وہ نماز ہے، اور عالم شہود میں جو لے جاتی ہیں وہ یہ دعا ہے. اصل اللہ سے مانگنی کی یہ چیزیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں مانگے اور بھروسہ کرے، اور آخرت اور جو اللہ نے خود کہا ہے مجھ سے مانگ، ان چیزوں کو مانگے اور اصرار کرے کہ یہ دے دوں. اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ مجھے پاک رکھیں، یہ خود اس کو پسند ہے. یحب التوابین، محبت کرتے ہیں جو لوگ بہت توبہ کرتے ہیں، اور محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو بہت پاک رہتے ہیں. تو پاکی کی دعا مانگنا اور پھر اس پہ اصرار کرنا کہ مجھے ضرور پاک آپ کر دیں، ضرور میری توبہ کو قبول فرما لیں. اسی لیے تو اس سورہ فاتحہ کی اتنی عظمت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں اگر اس کی تفسیر لکھوں تو اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ان کا گروہ میرے لکھے ہوئے کاغذوں کو اٹھا نہ سکے. اس روایت پہ جتنی بھی بحث کریں لوگ، لیکن بات حقیقت میں یہی ہے کہ ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ، اللہ کی شان بیان کرنا یا ایاک نعبد ہے یہ، اور اللہ سے محتاجگی کا اور بندگی کا اظہار یہ ہے ایاک نستعین. پورا قرآن ان دو میں جمع ہے، وہی ہے بات کہ ان دو میں جمع ہے، اور پھر ان دو میں بسم اللہ بائے استعانت ہو گئی نا کہ اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اور اس نے کہا بسم اللہ کو بھی کم کر لو. تو بے جو لکھا جاتا ہے تو پے تے سارے نقطے لکھے جاتے ہیں نا، تو ایک نقطہ اس کے نیچے آ گیا تو بسم اللہ میں با بن گئی، پھر وہی بات ہے ایک نقطے پہ گلمکھ دی، ایک نقطے پہ بات آ گئی نا، سے بڑی گہری بات کہی کہ اللہ سے استعانت اور اللہ سے بندگی. یہ بندگی اتنی غالب آ جائے کہ وجود نہ رہے، دنیا میں کل اشیاء کا وجود ان کے موجود ہونے کے جبر کے ساتھ ہے، اور انسان کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کا وجود اختیار کے ساتھ، اور دونوں میں بڑا فرق ہے، وہاں جبرن وجود ہے یا اختیاری وجود. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگیے، بس جب وہ چاہیں گے کر لیں گے، اور اگر بہت ہی پڑھنا ہے تو سب سے عمدہ وظائف تو وہ ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان سے کیوں ہٹتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین کی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. قیامت کے حالات کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ مسلمان ایک جگہ پر قلعے میں بند ہو جائیں گے، اور اس زمانے کا جو سکہ ہوگا 200 روپے میں ایک گائے کا سر ملے گا. اتنی گرانی ہو جائے گی. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا انہیں وہی رزق دیا جائے گا جو ملائکہ کا رزق ہے، جو فرشتے کھاتے ہیں. عرض کیا گیا فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان جملوں سے وہ زندہ رہیں گے، طاقت میں رہیں گے، جن جملوں سے طاقت میں فرشتے رہتے ہیں. یہ پڑھیے، چاشت کی نماز وہ رزق کے دروازے کھول دیتی. چاشت کی نماز پڑھی، کتاب و سنت سے ہٹ کے پھر جو بھی چیزیں ہیں یہ پوچھ لیں، اور بزرگوں سے وہ آپ کو، مطلب بزرگوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں گے، مگر ہم کہتے ہیں جو کتاب و سنت میں آیا ہے اس سے ہم ہٹیں کیوں؟ وجہ کوئی خاص بات کچھ بھی نہیں، جتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ چیزیں اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دائرے طے کر دیے ہیں نا بس یہ آخری چیزیں، ان کی دعاؤں سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے اور ان کے بتائے ہوئے چیزوں سے بڑی کوئی چیز نہیں. ایک سوال اور بس جی. واٹس ایپ پہ بھی بڑے لمبے سوال لوگ لکھتے ہیں، کیا کہیں؟ یہ جو غزوہ ہند کی روایات ہیں نا، اتنے لوگوں نے اس سوال کو بھیجا ہے، اتنے لوگوں نے بھیجا ہے کہ جیسے اس ہندوستان پہ حملہ کرنا اور وہاں سے اب ہم جیتیں گے اور مودی کو زنجیروں میں جکڑ کر پاکستان میں لایا جائے گا، یہ سارے سوالات آتے ہیں اور اتنے بےہودہ اور اتنے غیر سنجیدہ یہ لوگ ہیں، ذرا خدا کا خوف نہیں اور خلق خدا کی شرم و حیا نہیں کہ ایٹمی دھماکوں پر لطیفے بن رہے. اس غیر سنجیدہ اور بد اخلاق قوم کو اسی وقت جانچا گیا تھا جب وہ ایک لمبا سا میزائل اور ہر شہر میں جلوس نکل رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے، اور لمبا سا میزائل جو تھا وہ لگا لیا اور روکی سوکی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، بنا کے پھر کیا ہوا؟ ایمرجنسی لگ گئی، لوگوں کے ڈالرز کا کیا بنا؟ بن گیا، ایٹمی طاقت ہو گئے، اچھا بھائی اس کو کھیل، بچوں کا کھیل بنا لینا. جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اس زمانے کی جتنی اخبارات تھیں وہ سب نکالو اور پڑھو، اس ملک میں کوئی مذہبی قیادت میں ایسا شخص باقی بچا تھا جس نے یہ فضول بات نہ کی ہو کہ امریکہ پہ ایٹم بم گرا؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک تو بہت بڑے لیڈر تھے بیچارے، آخر پہ ان کی پارٹی بھی کچھ نہ رہی، اس کے بعد حاضری ہوئی ان کی خدمت میں تو ہم نے عرض کیا ایسے ہی پوچھنے کے لیے کہ حضرت یہ بتائیں، آپ نے فرمایا تھا کہ ایٹم بم جو ہے جا کے امریکہ پہ گرا دیا جائے، تو ایٹم بم لے جائیں گے کہاں سے؟ مولوی صاحب تم کمال کرتے ہو، پٹھان تھے نا تو ایسے ہی بولتے، ویزا لو، ایٹم بم جہاز میں رکھو. تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، افضل صورت تو یہ ہے کہ پائلٹ اپنے سمیت جہاز کو گرا دے اور شہادت کا رتبہ پائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھینک کے گھر واپس آ جائے. یہ جن لوگوں کے دماغ ہوں یہ مذہبی قیادت ہے، یہ ان کے منہ بند کر دینے چاہیے کہ تم کرنے کیا چلے ہو. کوئی ایک مذہبی رہنما یہاں ایسا نہیں تھا جو اس موقع پہ ایٹم میں دخل نہ دیا، اور جن لوگوں نے بنائے ایٹم بم، پورے ڈیوریشن صدارت کی اور وزارت عظمیٰ کی گزر جاتی ہے، حرام ہے جو ایک مرتبہ لفظ منہ پہ لائیں ایٹمی، یہ بچوں کا کھیل ہے کوئی؟ اس زمانے میں ایک پاؤڈر تھا، ہم پروگرام کرتے تھے FM 100 میں، وہ پاؤڈر چھونے سے بیماریاں یا کیا ہو جاتا تھا، اور خطوط آتے تھے وہاں سوالات پہ، کئی خط اس میں پاؤڈر، عام ٹیلکم پاؤڈر بھرا ہوا ہے. یہ اتنے بے وقوف، اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ وہ پاؤڈر جو تھا وہ موت کا باعث بنتا تھا، اور وہ سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ایجاد کیا تھا، اور یہ اپنے پاس سے ٹیلکم پاؤڈر ڈال ڈال کے خطوں میں بھیجا کرتے تھے. بھی تم چاہتے کیا ہو آخر؟ بازی بریشے بابا بازی، بچے کھیلتے ہیں بالکل، لیکن کل کو اٹھ کے باپ کی داڑھی کو پکڑ کے نوچے اور کہے میں کھیل رہا ہوں، تو یہ کوئی طریقے ہیں انسانوں کے طریقے؟ یہ اتنی بےہودہ چیزیں، اور پھر اس سے بچاؤ کی تدبیریں، اور ایٹم چل جائے گا، اور پھر حدیث پہ آ گئے کہ حدیث میں یہ آیا ہے مودی کو پکڑ کے لے آئیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہے مطلب نہ سمجھ میں آنے والی باتیں. قوم نہیں نا، کوئی تعلیم نہیں، تربیت نہیں. اسی لیے جو ڈرتے ہیں وہ اس سے کہ ان کے ہاتھ ایٹم بم ہے، اور کسی وقت کچھ کر دیں تو پھر کیا دنیا میں رہے گا. جتنی مذہبی قیادت تھی، اور سبحان اللہ اس مذہبی قیادت کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے دماغ اپنے ٹھکانے پر ہے. کافر شیعہ ساری تحریک چلا لی، 20 سال پوری قوم کو عذاب میں رکھا، بم دھماکے ہوئے، شیعہ سنی قتل عام ہوا، اب ٹھنڈے ہو گئے، اب کیوں نہیں بولتے؟ ایک میٹنگ ہوئی، جی ایچ کیو نے بلائی تھی اور علماء بھی تھے اور سارے مشائخ بھی تھے، بس ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ٹھنڈے ہی ہو گئے، بولے ہی نہیں. اب کہاں گیا ایمان، اور اب کہاں گیا شیعہ کافر، اور اب کہاں گئے ہو تم؟ اس مذہبی قیادت نے ہمیں دیا کیا؟ اور اس مذہبی قیادت کا حال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان پہ کارپٹ بمنگ کر رہا تھا، اور یہاں زمانے میں اگر لوگوں کو یاد رہے، ہر مسجد میں ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں اور وردیاں پہنی ہوئی ہیں اور قائد کا حکم ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ، تمہارے قائد جمعیت ڈنڈے اور وردیوں کے ساتھ جا رہے ہیں افغانستان میں، اور جا کر اور سب سے بدتر اس شخص نے کیا، اور ہزار آدمی لے گیا اور کتنی فوج لے گیا، اور جا کر بند بند ٹینک وہ جو ہوتے ہیں بختر بند کنٹینر، بند بند کنٹینرز میں لوگ مر گئے ایک دوسرے کو کھا کر. کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی حیا نہیں. مذہبی قیادت کو ہمیشہ ڈبونا ہے، اور تم ہمیشہ جمع ہوتے ہو نیگیٹو پہ، کبھی پازیٹو پہ جمع ہوئے؟ اب عذاب آ گیا انڈیا کے ساتھ لڑائی کا، اور حدیث لے آئے ہیں یہ سب مذہب کا غلط استعمال ہے. ہم باز آئے بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اگر اسلام یہ ہے نا تو یار تم رکھو اپنے پاس ہی، ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام. اب ہندوستان کی حدیثیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے متعلق ارشاد کیا فرمایا ہے؟ صحیح کتابوں میں نسائی میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان کے غزوے کے متعلق، اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کے راوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انڈیا پر حملہ کرے گا ہندوستان پہ، وہ لوگ ایسے ہیں جو بخشے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں پہلا میں جاؤں گا وہاں، اپنے جان کو بھی خرچ کروں گا، اور جان کو خرچ نہ کر سکا نہ جا سکا تو مال بھی خرچ کروں گا، شہید ہو جاؤں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم سے آزاد غازی کی حیثیت سے رہوں. بالکل ٹھیک. ہندوستان پہ پہلا حملہ ہوا کب ہے؟ اگر اس حدیث کو مسلسل مان لیں کہ جب بھی ہندوستان پہ حملہ ہوگا تو پھر ہر ایک فوج جو بھی گئی ہے پھر وہ ٹھیک ہے. پھر تو تاتاریوں نے بھی کیا تھا، اور تاتاریوں میں مسلمان بھی تھے، وہ بھی بخشے گئے سارے. پھر تو تیسرا چوتھا حملہ یزید نے کیا تھا، یزید گیا تھا قسطنطنیہ میں تو پھر یزید بھی بخشا گیا. ایک کوئی عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو یار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان پہ حملے کے لیے جو کہا تھا وہ 45 ہجری میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، مہلب کی سربراہی تھی، ہندوستان پہ حملہ ہو گیا، ان لوگوں نے کچھ علاقے فتح کر لیے تھے. 50 سال پھر رکے رہے مسلمان. محمد بن قاسم کی صورت میں دوسری مرتبہ حملہ ہو گیا. محمد بن قاسم آیا، راجہ داہر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے، اور پھر سندھ فتح ہوا ہے، اور محمد بن قاسم نے اپنے اس معاہدے میں ہندوؤں کو اہل کتاب قرار دیا ہے. یہ پڑھ لیں. پھر تیسرا حملہ ہوا، پھر چوتھا حملہ ہوا، پانچوں حملے محمود غزنوی سے پہلے پہلے. اب ان تمام حملوں میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی، کہ ہم ہر ایک کے متعلق یہ حدیث کو عام کر دیں کہ ہر ایک بخشا گیا، ایسے نہیں ہے. وہ پہلے لوگ جو تھے جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی، اسلام تین ہی طریقے سے پھیلا تھا، یا تو فوج کے ذریعے، اور انہوں نے بڑی مستحکم اور ٹھوس حکومتیں قائم کی، اور ان حکومتوں کے سائے میں صوفیہ نے کام کیا. حضرت معین الدین چشتی، حجہ اجمیری، حضرت نظام الدین وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، انہوں نے جتنا دین کا کام کیا، اگر ان کی پشت پہ اتنی مضبوط اسلامی حکومت نہ ہوتی تو برہمنی نے کام کرنے دیتے اور زندہ چھوڑ دیتے. اور تیسرا طریقہ تاجر، تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان کے غزوے کی جتنی احادیث تھیں وہ پوری ہو گئیں، ختم ہو گئی بات. یہ دین کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، غیر مسلموں سے نفرت کو بڑھانا ہے. مودی کو پکڑ کے لے آئیں گے زنجیریں ڈال کے. سبحان اللہ, یہ بچوں کے کھیل ہیں یار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلسل جھوٹ باندھتے چلے جانا. جتنی روایات باقی اس طرح کی آئی ہیں سوائے دو تین کو چھوڑ کے سب بوگس ہیں, سب بیکار. تباہی دنیا کی آئے گی خراسان کے ذریعے. خراسان تباہ ہوگا جب ہندوستان سندھ کو تباہ کر دے گا. سندھ تباہ ہوگا جب چین سے لوگ اٹھیں گے. اور چین تباہ ہو جائے گا تین طریقوں پہ, یا تو وہاں ہلکی ہلکی بارش ہوگی جو انہیں تباہ کر دے گی, یا ریت کی ہوا چلے گی, یا وہاں پر بیوہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. اور چین میں جو تباہی آئے گی وہ ان تین اسباب میں سے کسی سے آئے گی. ابن کثیر نے ایسی چیزیں لکھی ہیں اور اس نے آخر پہ پہنچ کے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا کوئی چیز ان میں سے ثابت نہیں ہے, اب ملاتے چلے جاؤ اپنے پاس. اس لیے بھیا ہوش کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے غزوہ ہند کے متعلق فرما دیا تھا. اب یہ غزوہ ہند کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں نا, انہیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ تم اس کی تشریحات میں اس موجودہ ہندوستان کو لا رہے ہو, اس ہندوستان کو کیوں بھائی؟ خراسان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دوسرا اس کا جواب ہم پیش کر رہے ہیں. خراسان جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مشرق خراسان میں شامل تھا. اور پھر آتا ہے تبت اور چین کی لڑائی کا ذکر کہ تبت والے چین کو چھیڑیں گے اور چین والے تبت کو تنگ کریں گے اور یہ دونوں آپس میں لڑیں گے. اس کے بعد بھی محدثین نے لکھا ہے سب جھوٹ ہے, یہ لوگوں کے اپنے اپنے قیافے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں بنا لیے تھے. خراسان پورے کا پورا, اور خراسان سے دجال بھی آئے گا. خراسان اب تو صوبہ ایران کا یہ مراد تھوڑا ہی ہے. خراسان پورا مشرق مطلع تھا, اور لوگ کہتے تھے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے یہ خراسان ہے. خراسان میں موجودہ افغانستان بھی تھا. ان سارے مذہبی دیوانوں سے پوچھے کہ افغانستان بنا کب تھا, انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ خراسان کا حصہ تھا. 1747 میں تقسیم ہوئی تھی اور اس تقسیم کے نتیجے میں افغانستان وجود میں آتا, ورنہ کیا تھا. خراسان میں سارا ہندوستان یہ شامل تھا. خراسان کو ہندو کش سے شروع ہوتا تھا اور کو ہندو کش سے لے کے ایران سمیت, افغانستان موجودہ سمیت, پاکستان, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, روس کی ریاستیں, یہ سب خراسان تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے, ایک تو یہ فرمایا دجال آئے گا, ایک یہ فرمایا تھا کہ حضرت مہدی کے لیے ایک جماعت نکلے گی اور ان کی حکومت کو اسٹیبلش کریں گے, یہ بعض روایات میں آیا. اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ جھنڈے اٹھیں گے, اور جب وہ اٹھیں گے سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو پھر بیت المقدس فتح کیے بغیر وہ نہیں رہیں گے. اب خراسان تقسیم ہو گیا. اب اصرار کرنا کہ خراسان تقسیم ہوا ہے اور اس میں یہ جو پاکستان ہے, پھر اس میں بھی اصرار کرنا کسی کی جو فوج ہے یہ جا کر اسرائیل کو فتح کریں گے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے ہوئے ہیں سارے. سبحان اللہ, یہ احادیث کو غلط کرنا ہے یا نہیں ہے, جھوٹ بولنا ہے یا نہیں ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ کوئی ہندوستان پہ غزوے کا اب ذکر نہیں ہے, کوئی ہندوستان کی فتح کر لینے میں اب کوئی ثواب اور عذاب کی باتیں نہیں ہیں. سیدھی ذرا اپنا کام کرو, انہیں بھی جینے دو اور خود بھی جیو. خام خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمتیں لگانا, اور خام خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان فرما دیا تھا اس کا سہارا لینا, یہ گناہ کی باتیں. کچھ نہیں ہے اس ہندوستان کا ذکر. خراسان تقسیم ہو گیا, کتنے ممالک بن گئے, مالاکنڈ کا ذکر آتا ہے. اور اس چیز کو سب سے پہلے اتنا پھیلاؤ جس نے دیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے. ڈاکٹر صاحب کی نیت, ڈاکٹر صاحب کی نیکی, ان کا خلافت کا قیام, اس کے لیے ان کی دعائیں, ان کا اصرار, بڑی قابل قدر چیز, بڑی قابل قدر چیز ہے. ڈاکٹر صاحب گھر تشریف لاتے تھے, مہربانی فرماتے تھے, ان کی یاد اب بھی آتی ہے. ان کی کاوشیں اور کوششیں اپنی جگہ پہ، لیکن علمی طور پر یہ خطا ہو سکتی تھی ان سے، وہ ظاہر ہے کہ کچھ جیسے علماء ویسے. انہوں نے اس چیز کو بہت پھیلایا اور ان کے پھیلاؤ سے پھر لیا ہے ان طاقتوں نے جو ہندوستان میں در اندازی کرنا چاہتے ہیں. وہ کس کے ایجنٹ ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کو پڑھا پڑھا کے نوجوانوں کے دماغ خراب کیے، لڑکوں کو جا کے وہاں کٹوا دیا، سینکڑوں گھر برباد ہو گئے، سینکڑوں لاشیں آئیں، اور یہ ہندوستان میں تمہیں فتح مل جائے گی، یہ کچھ نہیں ملنے کا، رہنے دو انہیں امن سے، دنیا لڑائیوں کے قابل رہی ہے، اور ایٹم بم ضمانت ہیں سبحان اللہ بقا کی، تو روس نے اپنے آپ کو کیوں نہ بچا لیا، روس کو کیا ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان کے متعلق یہ بھی آیا ہے، پھر خراسان سے فوجیں نکلیں گی. اب خراسان سے فوجیں کس ملک سے نکلیں گی، کہاں ہے خراسان، یہ سب چیزیں. اچھا پھر خراسان سے دجال نکلے گا، تو دجال نہیں نکلا ہے کہ پھر پاکستان سے اگر دجال چلا گیا تو پھر کیا ہوگا. اگر ساری پازیٹو سائٹس پاکستانی کی فوج جائے گی، اسرائیل فتح کرے گی، تو پھر خراسانی کا حصہ تھا نا پاکستان، اسی بنیاد پر، تو اسی بنیاد پر آگے کو دجال بھی یہیں سے کوئی نکل آئے گا. کیا بے تکی بات ہے. اس لیے دجال کا نکلنا بھی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دجال گدے پہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا کہ تیر اندازی ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس طرح تیر چلیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ سب چیزیں جتنی بھی احادیث میں آئی ہیں، انتظار ہے وقت پورا ہونے کا. جب وقت پورا ہوگا تو اس وقت پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گدا فرمایا تھا، یہ گدا آخر ہے کیا چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا تھا کہ چین کو بارش تباہ کرے گی، اگر فرمایا تھا، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، تو کون سی بارش ہوگی، کیسے ہوگی، کچھ نہیں جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں قرب قیامت کے متعلق بتائی ہیں. دو باتیں اس میں خیال میں رکھنی چاہیے، ابھی وہ قرب قیامت کے آثار ہی نہیں ہیں یار. حضرت مہدی کے آنے کا زمانہ، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا زمانہ، پتہ نہیں اللہ ہی جانے بھی کتنے مدتیں پڑی ہیں. ابھی تو جو پکی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں بتائی ہیں، ان میں سے مشکل سے ایک دو پوری ہوئی. عراق کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جب عراق پہ حملہ ہوا ہم نے کہا لو بھائی یہ حدیث پوری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے متعلق کہا تھا وہ پوری، پھر مصر کے متعلق فرمایا، پھر چار ممالک عربوں کے، عراق، شام، مصر، بلاد عرب جو کہلاتے تھے، ان کے متعلق فرمایا یہاں سے سب مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد خیبر میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جا کر کہیں خراسان سے لشکر نکلیں گے اور یہ ہوگا اور ہوگا. اتنی جلدی کیا پڑی ہے، ابھی تو پتہ نہیں اللہ جانے کتنے سال باقی ہیں، اور اگر بہت بھی جلدی ہوئی تو اس صدی کے ختم ہونے کے بعد اگلی صدی میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی نشانیاں فرمائیں، ہمیں تو اس صدی میں کوئی ایسی چیز اب نظر نہیں آتی آگے بھی کہ ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی پوری ہوگی. ایک عراق بھی سنبھالا جا رہا، امریکہ نے حملہ کیا نا عراق پہ، اب وہ خود نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے، سیاسی چیزیں آپ زیادہ بھائی مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ پوری دنیا نے تنقید کا نشانہ بنایا، عراق میں مسلمان پوری طرح وہ ختم نہیں کر سکے. اب مصر کی حکومت تباہ ہو جائے گی، مصر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ پھر تمہارے یہاں دیکھو گے مصر کی باری آئے گی، پھر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، حتیٰ کہ تم مدینہ منورہ تک رک جاؤ گے، پھر جا کر یہ چیزیں پوری ہوں گی. اور پھر اس کے بعد، اس کے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ ستون قبر میں آ گیا، ایک ستون کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا میری مسجد کے اس ستون کے ساتھ کتے آ کے پیشاب کریں گے لوگوں، یہ حال ہو جائے گی. تو اتنی چیزیں ابھی باقی ہیں خام خواہ. اور دوسری چیز، ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت وقت ہے ابھی ان علامات کے پورا ہونے میں. اور دوسرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے نا، جب اصل حقائق سامنے آئیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ نے کس چیز کو کس رنگ میں ارشاد فرمایا، اور تیسرے اس قسم کی روایات کو لے کے لوگوں کے ذہن خراب کرنا اور انہیں امیدیں دلانا، کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے کیا لینا کیا دینا، ترکی میں کانفرنس ہو رہی تھی، ہم بھی بدو تھے چلے گئے، لیاقت بلوچ صاحب کی تقریر تھی، لیاقت بلوچ صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی فتح کی پیشن گوئی کی تھی، آج سے 6-7 برس قبل کا واقعہ ہے، ایک لمبے سفر سے واپس آ رہے تھے، ترکی میں رکے، انہوں نے کہا یہ تو پیشن گوئی بس اب پوری ہونا چاہتی ہے، سردیاں ہیں اس لیے پاکستان آرمی نے جنگ ابھی روکی ہوئی ہے، گرمیوں کا موسم آنے دیں، مارچ اپریل میں جنگ ہوگی اور اس کے بعد جون کا جو جمعہ ہے نا یہ لال مسجد دلی میں جا کر پڑھیں گے۔ یا اللہ، وہ حال گونج اٹھا ناروں سے اور ترک کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں جیسے ہو گیا ہے فتح، اتنی گونج تھی، ہم حیرت سے دیکھتے رہے کہ یا اللہ ان میں کسی کی عقل کام نہیں کرتی، ٹھکانے نہیں ہیں کہ جون میں تم جا کے دلی میں جمعہ پڑھو گے، سبحان اللہ، جیسے وہاں کوئی ہے ہی، کوئی حال ہے، یہ سب احمقانہ سوچیں اور یہ سب دنیا کو برباد کرنے کی سوچیں اور یہ سب سوچیں اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ کی سوچیں تاکہ کسی طرح اسلام کی اور نادان دوست ہے، اس لیے ہندوستان پہ حملہ کرنے میں اگر اب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، وہ جو حدیث شریف میں آیا تھا وہ حدیث سن 45 میں پوری ہو گئی تھی، 45 ہجری میں۔